मंगल 16 सितंबर के सैरवीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। अमरीका ने दौलत इस्लामिया आईएस के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाकर फदाई हमलों का आगाज किया, लेकिन ये कोलिशन या मुत्तहिदा महाज कितना ताबेदार और जानदार है? तजियाकार बोला,
जो कोलिजन बनाई है वो भी बड़ी मैसी है और उसमें भी कोई इतने विलिंग नहीं है सऊदी अरेबिया से लेके टर्की से लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक।
तफसीलन ये मौजू खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। शुमाली इराक में कुर्द फौज ने दो मुख्तलिफ महाजों पर दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। शुमाली इराक में की जाने वाली इन मुश्तरका कार्रवाइयों में अमरीकी फिजाइया के तैयारों से हमले किए जा रहे हैं। कर्नल रिचर्ड कैंप अफगानिस्तान में बरतानवी फौज की कमान कर चुके हैं।
That is where the problem really comes in. It may be.
कर्नल कैंप कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें इराक और शाम दोनों में प्यादा फौज का सहारा लेना पड़े, जो अमेरिका और बरतानिया समेत जॉन कैरी के नए इत्तेहादी फराहम करेंगे। अगर फिजाई हमले करने पड़े हैं और अगर बर्री फौज नाकाम हो गई, तो यकीनन संगीन खतरे को खत्म करने के लिए हमें दौलत इस्लामिया के खिलाफ अपनी फौजें भेजनी पड़ेंगी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियों के दो हफ्ते बाद भारतीय कश्मीर के शहर श्रीनगर के लोगों में हुक्काम के खिलाफ इश्तियाल बढ़ रहा है। इलाके का दौरा करने वाले बीबीसी के नामा निगार का कहना है कि लोग खुद को बेयारो मददगार तसव्वुर कर रहे हैं और अपनी मदद आप के तहत बचाव और बहाली का काम कर रहे हैं।
There are pretty high chances of waterborne diseases and diseases.
डॉक्टर जावेद नक्शबंदी कह रहे हैं कि इस बात के काफी ज्यादा इम्कानात हैं कि पानी और लोगों के हुजूम से पैदा होने वाली बीमारियां फैल जाएं। तो हम तजवीज़ करते हैं कि हुकूमत इन बीमारियों की वैक्सीन फराहम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि हुजूम जमा ना हो ताकि तपेदिक ना फैल सके। अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत काबुल में गैर मुल्की अफवाज के काफिले पर बम हमले में नेटो के कम से कम 3 अहलकार हलाक और दीगर 16 जख्मी हो गए हैं। ताहिर इमरान।
अफगान हुकाम का कहना है कि यह हमला एक खुदकुश हमला आवर ने कार के जरिए सुबह एयरपोर्ट रोड पर वजारत दाखिला की इमारत और सुप्रीम कोर्ट के करीब किया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मरकजी शाहरा पर धमाके से कई गाड़ियां भी तबाह हुई हैं और ये जगह अमरीकी सफारतखाने के करीब ही है। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क में मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल है और इस साल के आखिर में गैर मुल्की अफवाज भी अफगानिस्तान से जाने वाली हैं।
बरतानिया की 3 मरकजी सियासी जमातों के सरबराहान ने कहत पर दस्तखत किए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर स्कॉटलैंड के लोग बरतानिया से अलहदा न होने का फैसला करते हैं तो स्कॉटलैंड को मजीद अख्तियारात दिए जाएंगे। जफर सैयद।
ये अहद बरतानवी अखबार डेली रिकॉर्ड में शाया हुआ, जिस पर डेविड कैमरॉन, डेविड मिलीबैंड और निक क्लेग के दस्तखत हैं। वाज़ह रहे कि स्कॉटलैंड के बरतानिया से अलहदगी के हामियों का कहना है कि स्कॉटलैंड को मजीद इख्तियारात सिर्फ उसी सूरत में मिल सकते हैं अगर बरतानिया से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए।
अक्वामे मुत्तहिदा के एबोला के लिए राबताएकार का कहना है कि मगरबी अफ्रीका में एबोला से निमटने के लिए $1 अरब से ज्यादा की रकम दरकार होगी, जिसमें गुज़िश्ता माह के दौरान 10 गुना इजाफा हो चुका है। हुमैरा कमल।
डेविड नबारो ने यह बात उस वक्त की है जब आलमी इदारा सेहत ने इस वबा को जदीद दौर में बेमिसाल होने का दर्जा दिया है। एबोला वायरस से रवां साल तकरीबन 2,500 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो कि इस वायरस से मुतासर तकरीबन 5,000 अफराद की निसब तादाद है। उधर फलाही इदारे मेडिसिन सान फ्रंटियर ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मगरबी अफ्रीका में एबोला की वबा से निमटने के लिए अपने दस्ते वहां भेजे। MSF के मुताबिक मुतासर ममालिक जैसे कि लाइबेरिया में एबोला के शिकार मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और मरीज अस्पताल के दरवाजों पर मौजूद हैं ताकि उनका इलाज किया जाए और वो अपने ही खानदान के दीगर अफराद को मुतासर न करें।
गैर कानूनी तंजीम अलकायदा के दो मुख्तलिफ धड़ों ने दौलत इस्लामिया के अस्करियत पसंदों पर जोर दिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई बंद करके अमरीकी क्यादत वाली इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ मुतहद हो जाए जो दौलत इस्लामिया के जिहादियों पर हमले की तैयारियां कर रही है। जजीरा नुमा अरब और इस्लामी मगरब में अलकायदा के धड़ों ने यह मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें अस्करियत पसंदों को उनके बकौल शैतानी इत्तेहाद के खिलाफ मुत्तहिद होने की ताकीद की गई है। उधर सेहत के माहिरीन का कहना है कि चीनी के इस्तेमाल में कमी के लिए मजीद जरूरतमंदी की जरूरत है। आलमी इदारे सेहत और बरतानिया की हुकूमत के मुशीरों ने चीनी के मुजवजा इस्तेमाल में मजीद कमी की तजवीज पेश की है। जहीरुद्दीन बाबर।
नई तजवीज़ के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल 10% से कम करके 5% कर दिया गया है, लेकिन हाल ही में पब्लिक हेल्थ जर्नल में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल हमारी खुराक का सिर्फ 3% ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کالج لندن اور لندن اسکول آف اکنامکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کے استعمال کی مقدار کا کم کرنا صحت اور معیشت دونوں اعتبار سے ضروری اور دانتوں میں کیڑا لگنے کو روکنے کے لیے اہم ہے۔ ماہرین نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ دانتوں کی تکالیف کے علاج پر صنعتی ممالک میں صحت کے اخراجات کا 5-10% صرف ہوتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں،
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات، حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پیغام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں حکمراں جماعت بی جے پی نے ضمنی انتخاب میں شکست کھائی ہے۔ محاورتن کہا جاتا ہے اس موقع کے لیے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ سہربین میں یہ موضوع شامل رہے گا، اور سہربین میں ہی یہ موضوع بھی شامل رہے گا بھارت سے متعلق کہ اسلامی ادارے اور مسلمان سخت گیروں کے نشانے پر بھلا کیوں آئے ہیں۔ یہ دونوں خبریں میں نے آپ کو اس پروگرام میں پہلے ہی اس لیے مینشن کیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com بھارت کے ضمنی انتخاب سے لیڈ کر رہی ہے، جبکہ 2 نومبر اسلامی ادارے اور مسلمان سخت گیروں کے نشانے پر کیوں ہیں ویب سائٹ کی دوسری خبر ہے بڑی۔ دونوں خبریں سہربین ریڈیو پہ بھی شامل رہیں گی، لیکن آئیے سہربین کے بڑے موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ عراق اور شام کے وسیع حصے پر قابض اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ آئی ایس کے خلاف امریکہ نے نئی حکمت عملی کے تحت فضائی حملوں کا آغاز کیا ہے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے آج شمالی عراق اور دارالحکومت بغداد کے قریب 2 اہداف پر بمباری کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
امریکی فوج کے مطابق پیر کو ایک فضائی حملے میں بغداد کے جنوب مغرب میں دولت اسلامیہ کا ایک ٹھکانہ تباہ کیا گیا۔ مبینہ ٹھکانے سے عراقی فوج پر فائرنگ ہو رہی تھی، اور یہ حملہ دولت اسلامیہ کے خلاف نئی امریکی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ اگرچہ امریکی فوج نے اپنے بیان میں اس مقام کا نام نہیں لیا، البتہ عراقی فوج کے ترجمان نے خبر سادارے اے ایف پی کو بتایا کہ پیر کو امریکی لڑاکا طیاروں نے صدر الیوسفیہ نامی علاقے میں ایک اہم حملہ کیا جو بغداد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کو بھی شمال مغربی قصبے سنجار میں دولت اسلامیہ کے ایک قافلے پر بمباری کی گئی، جس میں 6 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ امریکہ نے دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کا آغاز اگست میں کیا تھا، لیکن اس وقت ان کا بڑا مقصد امریکی مفادات کا دفاع تھا اور ان کی حد صرف عراق میں تھی۔ نئی حکمت عملی کے تحت عراق اور شام دونوں ملکوں میں فضائی حملوں کے ذریعے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو براہ راست امریکہ نشانہ بنائے گا، جبکہ عراق اور شام میں موجود معتدل ملیشیا کو ہتھیار دیے جائیں گے تاکہ وہ زمینی کاروائیوں کے ذریعے دولت اسلامیہ کے گرد گھیرا تنگ کریں۔ اس نئی مہم میں گزشتہ روز کی پیرس کانفرنس کے بعد 30 ممالک شریک ہو گئے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور بیشتر ممالک دو ٹوک اعلان کر چکے ہیں کہ عراق میں پیادہ فوج نہیں بھیجی جائے گی، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ اگر نئی بین الاقوامی حکمت عملی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ پھر غیر ملکی فوجوں کا عراق میں جانا ناگزیر ہو جائے گا۔ کرنل ریچرڈ کیمپ افغانستان میں برطانوی فوج کی کمان کرتے رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ ہمیں عراق اور شام دونوں میں پیادہ فوج کا سہارا لینا پڑے، جو امریکہ اور برطانیہ سمیت جان کیری کے نئے اتحادی فراہم کریں۔ اگر یہ خطرہ اتنا سنگین ہے کہ فضائی حملے کرنے پڑ گئے ہیں، تو وہ افواج جو زمین پر لڑ رہی ہیں ناکام ہو گئیں، تو یقیناً اس سنگین خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی فوجیں بھیجنا پڑیں گی۔
جان نکول خلیجی جنگ کے دوران برطانوی فضائیہ میں پائلٹ تھے اور تب عراقی فوج کی حراست میں بھی رہے۔
اگر صدر اوباما ان فضائی حملوں کو شام میں لے گئے تو خطرات بڑھ جائیں گے، اگرچہ وہاں کے اہداف بھی آپ کی دشمن دولت اسلامیہ کے ٹھکانے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ایک اور دشمن شام کی حکومت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس فضائی دفاع کا نظام موجود ہے، جو بھی طیارہ شام میں داخل ہوگا اسے دوہرے دشمن کا سامنا رہے گا۔
10 عرب ملکوں سمیت 30 ممالک کی جانب سے فضائی حملوں، جاسوسی، فضائی نگرانی، اسلحے کی فراہمی، جنگی تربیت اور فوجی اڈوں کی سہولت جیسے تعاون کی یقین دہانی کے باوجود عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے کہا ہے کہ وہ عراق یا شام میں غیر ملکی فوجیوں کی آمد کی توقع نہیں رکھتے۔ عراقی وزیر خارجہ نے فرانس میں پیر کو بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں ایران کو مدعو نہ کرنے کے فیصلے پر بھی تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ میزبان نہیں تھے اور بلانے نہ بلانے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ایران عراق کا ہمسایہ ہے، اس سے تعاون کرتا رہا ہے، دنیا کے تمام ملکوں کو دہشت گردی پر تشویش ہے، اس لیے ایران کو بھی پیرس کانفرنس میں بلایا جانا چاہیے تھا. ادھر شمالی شہر موصل سے اطلاع ہے کہ کرد فوج نے شہر کے نواح میں دولت اسلامیہ کے خلاف دو مقامات پر پیش قدمی کی ہے. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کرد فوج کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور آج کی پیش قدمی اس وقت ممکن ہوئی جب کرد دستوں کو فضا میں امریکہ کے جاسوس طیاروں کا سہارا تھا.
ظہیر الدین بابر نے تیار کی تھی آپ کے لیے یہ رپورٹ. تو دولت اسلامیہ یا آئی ایس کے خلاف آج امریکہ نے فضائی کارروائی شروع کر دی، لیکن امریکہ نے آئی ایس کے خلاف کارروائی کے لیے جو نیا متحدہ محاذ بنایا ہے اس میں فضائی کارروائی ہی کیا واحد حکمت عملی ہے یا فضائی کارروائی ایک وسیع تر حکمت عملی کا ایک جزو ہے؟ تجزیے کے لیے سب سے پہلے یہی سوال میں نے یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس کے مشرق وسطی سے متعلق ڈپارٹمنٹ سے وابستہ طارق سلیمان سے کیا.
یونائٹڈ اسٹیٹس خود جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ اس حد تک رکھے گا، ملٹری کی حد تک، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آن دا گراؤنڈ ان کے پاس پراکسی گروپس ہیں، پشمرگہ ہے جس طریقے سے کردش ریجن کا، اب ان لوگوں کو ٹرین کر کے استعمال کرنا ہے، وہ بھی اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. گرینڈ اسٹریٹجی کی جو اوور آل انوالومنٹ ہے امریکہ کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے فٹ آن دا گراؤنڈ کی بجائے اس کو ایئر اسٹرائکس تک رکھیں، لیکن آپ انٹیلیجنس کے اور فٹ آن دا گراؤنڈ کے بغیر یہ سکسیزفل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہ پراکسیز کو استعمال کر رہے ہیں.
تو یہ اگر حکمت عملی ہے کہ فضائی کارروائی امریکہ کرے، زمین پہ جو قدم ہوں وہ پشمرگہ کے ہوں، انٹیلیجنس یورپ یا امریکہ فراہم کرے ان کو، تو یہ ایک دو تین ہفتوں کا تو کام نہیں لگ رہا ہے، تو لگ رہا ہے کچھ خاصا طویل عرصہ لگے گا اس کو پورے ہونے میں.
جی ہاں، اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو بیسک انگریڈینٹس ہیں سکسیس کے وہ مسنگ ہے.
مثلا
وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریجنل ایشو تھا، موسٹلی عراقی اور سیرین ایشو، اس کے بعد یہ ایک عرب ایشو بنتا ہے، اس کے بعد مسلم ایشو. تو اس کا انیشیٹو جو تھا وہ عرب لیگ کی طرف سے یا او آئی سی کی طرف سے آنا چاہیے تھا، اور جو بھی حکمت عملی بنتی وہ عربس کو اور مسلمس کو اکٹھے مل کے بنانی چاہیے تھی. اگر وہ اس طریقے سے بنتی اور ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ سے اور ویسٹ سے مدد لیتے، تو اس کے نقوش بڑے ڈفرینٹ ہوتے. اب یہ ہے کہ اب یہ پھر وار وہی بنتی جا رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام ورسز ویسٹ کے حوالے سے، تو اس کانٹیکسٹ میں ان کی ریکروٹمنٹ بڑھے گی، ان کا مورال بڑھے گا اسلامسٹ کا. اگر یہ ایک جگہ سے ختم ہوتے ہیں تو کسی اور جگہ پہ نکل آئیں گے، جو کہ القاعدہ کا ہوا افغانستان میں. القاعدہ کو آپ نے کسی حد تک دبایا تو اسلامسٹ اسٹیٹ نکل آئی جو اس سے بھی زیادہ بھیانک شکل کی ہے. تو اس ساری اسٹریٹجی میں ہمیں وہ سکسیس کے انگریڈینٹس نظر نہیں آ رہے.
تو آپ ہی کی اگر بات کو میں آگے بڑھاؤں طارق سلیمان صاحب، تو یہ جنگ جو امریکہ یا یورپ لڑ رہے ہیں، کیا یہ ایران اور شام کو اتحادی بنائے بغیر مکمل ہو سکے گی؟
یہی وجہ ہے کہ یہ لوکل لیول پہ اس کا انیشیٹو ہونا چاہیے تھا. یہ بڑا میسی ریجن ہے. ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ امریکہ سیرین گورنمنٹ کے خلاف اٹیک کرنے ہی والا تھا، اور اس کے بعد ان کے جو بھی ایگریمنٹس ہوئے کیمیکل
ڈسارمامنٹ
کے سلسلے میں، اس کے بعد اب یہ ہے کہ سیریا کو انوالو کیے بغیر، حزب اللہ کو انوالو کیے بغیر وہاں پہ سیریا کے اندر اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنا یہ ممکن نظر نہیں آتا. اس کے لیے جو اپوزیشن ہے جس کے لیے انہوں نے $500 million تجویز کیے اور ان کو تیار کرنا، یہ وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اسی چیز کے اوپر زور ہے، اور یہی مدد ان کو دی جاتی رہی. اور یہی وجہ تھا کہ نصرہ فرنٹ اور یہ جو اسلامک اسٹیٹ تھے یہ زیادہ منظم نکلے اس میں سے.
صحیح. تو ایران گو کہ وہ خود بھی ان کی مخالفت کر رہا ہے، امریکہ کو ایک طریقے سے وہ ٹیسٹ اشارہ ایگریمنٹ بھی کر چکا ہے کہ وہ خود اس کے آئی ایس کے خلاف ہے، تو ایران کو ساتھ ملانے میں کیا قباحت ہے؟
اصل میں اگر آج کی آپ دیکھیں جو بیانات آئے ہیں دونوں طرف سے، امریکہ نے بڑے واضح طریقے سے کہا تھا کہ ہم ایران کو ساتھ نہیں شامل کر رہے.
ٹھیک ہے،
آج بڑا واضح اعلان آیا ہے ایران کی طرف سے کہ امریکہ کی جو پیشکش ہے اس کے اندر داخل ہونے کی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جس پہ کیری نے کہا کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی کنورسیشن کو انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کی ہے, ہم نے ان کو کوئی آفر نہیں دی. اب ان سارے پروسیس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بظاہر, چونکہ اسرائیل کا بہت زیادہ پریشر ہے اس کے اوپر اور اسرائیلی لابی کا کہ ایران کو شامل نہ کیا جائے, لیکن امریکن انٹرسٹ ہے کہ ایران کو شامل کیا جائے, اور امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو شامل کرے, لیکن اس طریقے سے کرے کہ ساری میسی صورتحال میں وہ ساتھ بھی ہو اور بظاہر ساتھ نہ ہو.
تو کیا یہ معاملہ اقوام متحدہ میں جاتا نظر آ رہا ہے سیکیورٹی کونسل میں؟ یہ میں بہت دور کی بات,
ایٹ لیسٹ اوباما کے ریجیم کے دوران تو اس طرح کا مسئلہ نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ اسی طریقے سے پرولونگ کرے گا. اس نے جو کوالیشن بنائی ہے وہ بھی بڑی میسی ہے, اور اس میں بھی کوئی اتنے ولنگ نہیں ہے, سعودی عربیہ سے لے کے ٹرکی سے لے کے یونائٹڈ عرب امیریٹس تک. اب یہ سارے کا سارا اگر پروسیس دیکھا جائے تو ترکی نے اپنی فضا کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ میری فضا استعمال نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ بھی اس جنگ میں ملوث ہے, پشمرگہ کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے دیکھیں تو اب کویت کا یہ اعلان کرنا کہ وہ اس کے ساتھ ہے, لیکن کویت نے ابھی تک اپنے جو ویلتھی بزنس مین ہیں جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ابھی بھی اسلامک اسٹیٹ کے لیے, ان کو کسی طریقے سے لیگل قطغن نہیں لگایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یا ان کے لیے کوئی اس نے اقدام کیا ہو. اب اسی حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو دبئی بھی ہمیں, قطر ہمیں اس طریقے سے لگتا ہے کہ یہ ایک طرف چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ یہ لوگ سکسیسفل ہو جائیں, اور دوسری خواہش بھی ہے کہ یہ خود انوالو ہوتا نظر نہ آئے اس کے اندر. سعودی عربیہ لگتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر کافی حد تک خوف زدہ ہے اس سے, اس کی امپلیکیشن اس کی اپنی ڈائنیسٹی کے لیے. تو اس حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کوالیشن بننے سے پہلے ہی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
یہ تھے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس کے طارق سلیمان, جو دولت اسلامیہ یا آئی ایس کے خلاف امریکی نیو کوالیشن کا تجزیہ کر رہے تھے. خبر یہ ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے ایک فوجی قافلے پر ایک خودکش کار بم حملہ ہوا ہے, اور اطلاع اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نیٹو کے 3 اہلکار مارے گئے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور.
آج صبح کابل میں ایک خودکش حملہ آور نے غیر ملکی افواج کے قافلے کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں کم از کم 3 غیر ملکی فوجی مارے گئے ہیں. کابل پولیس کے ترجمان حشمت ستانکزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس خودکش حملے میں عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. حوالی
ساعت 8:10 صبح امروز ایک حملہ کننده انتحاری سوار بر ایک مطمئن نو کرولا.
پولیس کے ترجمان کہہ رہے تھے آج صبح 8:10 پر ایک خودکش حملہ آور نے ایک کرولا کار میں غیر ملکی افواج کے قافلے کو قبائل اور سرحدات کے وزارت کے قریب نشانہ بنایا. اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 3 غیر ملکی فوجی مارے گئے ہیں اور 15 عام افغان شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. ساتھ ہی اس حملے کے نتیجے میں آس پاس میں موجود متعدد گاڑیوں اور مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. غیر ملکی افواج کی جانب سے جاری کی گئی ایک بیان میں بھی 3 فوجیوں کے ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. تاہم یہ فوجی کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ بہت زوردار تھا اور علاقے میں موجود متعدد لوگ زخمی ہوئے. یہ عینی شاہد کہہ رہا تھا, میں گاڑی میں مسافر بٹا کر شہر کی طرف جا رہا تھا. ایئرپورٹ سے ہم شہر جا رہے تھے کہ دھماکہ ہوا, ہر کوئی ہر طرف بھاگ پڑے, دھواں اٹھا اور میرے گاڑی میں آگ لگی. میرے گاڑی میں موجود 3 افراد بہت شدید زخمی ہوئے تھے. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب افغانستان میں متنازعہ صدارتی انتخابات کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے, اور اس سال کے آخر تک غیر ملکی افواج بھی افغانستان سے جانے والی ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں متعدد غیر ملکی افواج مارے گئے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں حکام کے مطابق افغانستان کے سرحدی علاقے سے شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 11 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. خیبر ایجنسی میں فوج نے آج شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس میں حکام کے مطابق 20 شدت پسند مارے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے مطابق آج صبح سویرے شدت پسندوں نے سپنوام کے علاقے میں ڈنڈی کچ کے مقام پر فرنٹیئر کور کی چوکی پر حملہ کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز نے اس حملے پر بھرپور جوابی کارروائی کی جس میں 11 شدت پسند ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حملہ آور اپنے 3 ساتھیوں کی لاشیں موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے جنہیں فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق اس جھڑپ میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. شمالی وزیرستان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق حملہوروں نے چوکی پر راکٹوں اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا. دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا. ایک نئی تنظیم لشکر سیف کے ترجمان نے مقامی صحافیوں کو جاری ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. 2 روز پہلے شمالی وزیرستان میں میرعلی کے قریب سپنوام کے ہی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے قلعے پر شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور آئیے اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سیدھے بھارت لیے چلتا ہوں. وہاں سے خاصی جھنجھوڑنے والی خبر یہ ہے کہ حکمراں جماعت بی جے پی نے ضمنی انتخاب ہارا ہے. بھارت کی 3 لوک سبھا اور مختلف ریاستوں میں 33 خالی اسمبلی سیٹوں کے انتخابات میں بی جے پی کو زبردست دھچکا لگا ہے. معاملہ تھا کیا؟ پوری تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر.
بھارتی جنتا پارٹی کو مختلف ریاستوں میں 33 خالی اسمبلی سیٹوں میں سے صرف 12 پر کامیابی مل سکی ہے. اتر پردیش میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں 11 میں سے صرف 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر سکیں، جبکہ 8 سیٹیں ملائم سنگھ یادو کی سماجوادی پارٹی کو گئی ہیں. یہاں بی جے پی نے ووٹروں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی زبردست مہم چلا رکھی تھی. لو جہاد کے نام سے ریاست میں ہندوؤں کو متحد کرنے کی حکمت عملی کے لمبردار اور بی جے پی کے رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے بی جے پی کی شکست فاش کے لیے ریاست کی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے.
ہندوتو کے مدعے پر بھی اور وکاس کے مدعے پر بھی ہم چناؤ میں اپنی باتیں کہی تھیں. 4 جگہ تو ہماری سبھائیں نہیں ہونے دی گئی تھی، اس میں بادھائیں کھڑی کی گئی تھی. 7-8-9 میں 3 دن ہی میں سبھا میں جا پایا تھا اور اس میں بھی ڈھیر ساری بادھائیں راجیہ سرکار کے استر پر تھیں. اس لیے کہہ دینا کہ کوئی بھی چیز کی جلدی بازی ہوگی، ساری چیزوں کو وشلیشن کریں گے، بات چیت کریں گے.
سماجوادی پارٹی کے رہنما اور ریاست کے وزیر اعلی اکھلیش یادو نے کہا کہ ان کی حکومت اپنے سماجوادی نظریات پر عمل پیرا رہے گی.
جنتا نے سوچ سمجھ کر کے پوری سمجھداری سے ایسی طاقتیں جو سماج کو بانٹنا چاہتی ہیں ان کو پیچھے کر دیا، لیکن ہم آبھار پرکٹیں گے جنتا کا کہ جنتا نے ایسے وقت پہ سماجوادیوں کی مدد کی.
بی جے پی کو سب سے بڑا نفسیاتی دھچکا گجرات میں لگا ہے، جہاں اسے 9 اسمبلی سیٹوں میں سے صرف 6 پر کامیابی ملی. 3 سیٹیں کانگریس کو گئی ہیں، پہلے یہ سبھی سیٹیں بی جے پی کے قبضے میں تھیں. اسی طرح راجستھان میں بھی کانگریس نے اسمبلی کی 4 نشستوں میں سے 3 پر کامیابی حاصل کی اور بی جے پی کو محض 1 سیٹ ملی. یہ سبھی 4 سیٹیں بی جے پی کے پاس تھیں. عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے ان نتائج پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے بارے میں لوگوں کا بھرم اب ٹوٹنے لگا ہے.
100 دن کے اندر جس طرح سے بھرشٹاچار اور مہنگائی بڑھی ہے، جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. تو جو مودی ویو تھی وہ مودی ویو ختم ہو چکی ہے اور اب لوگ روبرو ہو رہے ہیں حقیقت کے ساتھ.
بی جے پی کو مغربی بنگال میں پہلی بار اسمبلی انتخابات میں کامیابی ملی ہے، جہاں اس نے بشیرہاٹ دکشن کی سیٹ جیت لی ہے. جن 33 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے ان میں اتر پردیش میں 11، گجرات میں 9، راجستھان میں 4، شمال مشرقی ریاستوں میں 5، آندھرا میں 1، چھتیس گڑھ میں 1 اور مغربی بنگال میں 2 نشستیں تھیں. 33 میں سے بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو 12، سماجوادی پارٹی کو 8 اور کانگریس کو 7 سیٹیں ملی ہیں. لوک سبھا کے جن 3 سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان میں بڑودا کی سیٹ پر بی جے پی کو کامیابی ملی ہے. یہ سیٹ وزیراعظم نریندر مودی نے خالی کی ہے. حالانکہ اس بار جیت کا فرق بہت گھٹ گیا ہے. باقی 2 سیٹوں میں سے 1 پر سماجوادی پارٹی اور 1 پر تلنگانہ راشٹری سمیتی نے کامیابی حاصل کی. ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کو وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی گھٹتی ہوئی مقبولیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. بی ایس پی کے رہنما سوامی پرساد موریا نے کہا،
جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو منہ کی کھانی پڑی ہے اس سے اسپشٹ ہو گیا کہ 100 دن کے اندر ہی مودی ہوا ہوائی ہو گئے، جس کا خامیازہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس اپ چناؤ میں اٹھانا پڑا.
وزیراعظم مودی کی قیادت میں ترقی کے نعرے کے ساتھ بھارت کی تاریخ میں بی جے پی پہلی بار مرکز میں اپنے زور پر اقتدار میں آئی. لیکن گزشتہ دنوں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے اتر پردیش، راجستھان اور گجرات میں ہندوؤں کے ووٹ کو متحد کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لاؤ جہاد نام کی تحریک چلائی۔ سب سے زیادہ توجہ اتر پردیش پر مرکوز کی گئی تھی، جہاں بی جے پی کو تمام پیش گوئیوں کے برعکس زبردست شکست ہوئی ہے۔ ووٹروں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی اس کی حکمت عملی ضمنی انتخابات میں واضح طور پر ناکام ہوئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
شاہد آفریدی کو 2016 کے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی تک پاکستانی ٹی ٹوینٹی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ مصباح الحق بدستور ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان رہیں گے۔ اس سال بنگلہ دیش میں منعقدہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد محمد حفیظ نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نئے کپتان کی تلاش میں تھا۔ تاہم اس نے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی نئے کپتان پر اعتماد کرنے کی جرات دکھانے کے بجائے شاہد آفریدی کو دوبارہ کپتانی سونپ دی ہے۔ چیمپئنز لیگ میں آج لاہور لائنز نے اپنے تیسرے اور آخری کوالیفائنگ میچ میں سری لنکا کی سدرن ایکسپریس کو 55 رن سے شکست دے دی۔ لاہور لائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 164 رن سکور کیے۔ کپتان محمد حفیظ نے 67 رن بنائے۔ جواب میں سدرن ایکسپریس کی ٹیم 109 رن بنا پائی۔ آج کا دوسرا میچ ممبئی انڈینز اور ناردرن ڈسٹرکٹس کے درمیان ہے۔ ممبئی کی شکست کی صورت میں لاہور لائنز کی ٹیم چیمپئنز لیگ کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ فائنل راؤنڈ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور پہلا میچ کولکاتا نائٹ رائڈرز اور چنئی سپر کنگز کے درمیان ہوگا۔ آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک انفٹ ہونے کے سبب آئندہ ماہ پاکستان کے خلاف ہونے والی ون ڈے سیریز نہیں کھیل پائیں گے۔ ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 208 رنز بنا کر مجموعی طور پر 427 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ شیو نارائن چندر پال 63 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیشی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 161 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ چیمپئنز لیگ فٹ بال میں آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ ایف سی باسل سے ہو رہا ہے۔ آرسنل کی ٹیم بوروسیا ڈارٹمنڈ کے مقابل ہوگی، جبکہ لیورپول کا میچ بلغاریا کی ٹیم لوڈو گوریٹس سے ہے۔ آسٹریلوی امپائر راس ایمرسن نے انکشاف کیا ہے کہ 1999 میں مرلی دھرن کو مشکوک بالنگ ایکشن پر نو بال دینے کا فیصلہ ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ انہیں مبینہ طور پر آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے ایک اعلی افسر نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایسا کیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی رپورٹنگ ہو تو بہت برا لگتا ہے؟ بیرونی صحافی نکال دیے جاتے ہیں، ملکی قومی صحافی ان کا ذکر نہیں کروں تو بہتر ہے۔ تفصیل اس کی آنے کو ہے، لیکن اس وقت آیا ہے سیربین کا نس حزب معمول۔ خاص خاص خبروں کی سرخیاں حاضر ہیں اور آج یہ ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
شمالی عراق میں کرد فوج نے دو مختلف محاذوں پر دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ شمالی عراق میں کی جانے والی ان مشترکہ کارروائیوں میں امریکی فضائیہ کے طیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکی افواج کے قافلے پر بم کے حملے میں نیٹو کے کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور دیگر 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ جزیرہ نما سینائے میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایبولا کے لیے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے نمٹنے کے لیے 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم درکار ہوگی۔ اور القاعدہ کے دو مختلف دھڑوں نے دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور امریکی قیادت والی اتحادی افواج کے خلاف لڑائی کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مقیم ایک افغان صحافی حبیب الرحمان تاثیر کو نامعلوم افراد کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد ملک چھوڑنا پڑا. وہ وائس آف جرمنی کی پشتو سروس سے منسلک تھے. لاہور سے تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
اس ماہ کے اوائل میں حبیب الرحمان تاثیر کو ان نون اور موبائل نمبر سے 3 کالیں موصول ہوئیں جن میں انہیں ایسی رپورٹیں نشر کرنے سے منع کیا گیا جو بقول ان نامعلوم کالرز کے ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں. حبیب الرحمان تاثیر صحافی ہونے کے علاوہ پشتو کے شاعر اور ادیب بھی ہیں. وہ کوئٹہ میں گزشتہ 7 برسوں سے صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں جبکہ جرمنی کے نشریاتی ادارے کے لیے پچھلے 4 سالوں سے کام کر رہے ہیں. ملک چھوڑنے سے قبل اپنے ساتھیوں کو پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ کوئٹہ کو اپنی حفاظت کے نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اپنے خاندان خصوصاً بچوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. حبیب الرحمان تاثیر
په دغه غواښونو کې ماته زما د زوی چې هغه په سکول کې سبق وایو په اتم جماعت کې وو زما د وی لور
ان کالز میں مجھے انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا 8ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے اور میری بیٹی پہلی کلاس میں ہے. انہوں نے ان کے نہ صرف نام بلکہ سکولوں کا پتہ بھی بتایا. میں نے اپنی خاطر نہیں بچوں کے خوف سے کوئٹہ کو خیر باد کہا ہے. اب شاید میرا خاندان ایک طویل عرصے کے لیے یہاں سے چلا گیا ہے.
حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد نے پریس کلب بھی فون کر کے صحافیوں سے کہا ہے کہ ان کی شخصیت متنازع ہے. ان کا کہنا تھا کہ کال کرنے والے اپنے آپ کو کسی تنظیم کے بتاتے ہیں لیکن انہوں نے اس تنظیم کا نام نہیں لیا. ان سے پوچھا گیا کہ انہیں دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں تو حبیب الرحمان تاثیر نے اس بابت لا علمی کا اظہار کیا.
پدا غیلت کے تاست معلوم ہے تروس پوری شاخوا تر تر اتھ دیر سلویش تو پوری خبر اعلام
اس خطے میں درجنوں صحافی قتل کیے جا چکے ہیں. ان کا جرم بھی آج تک واضح نہیں ہو سکا. مجھے نہیں معلوم میرا مسئلہ کیا ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ تم ڈی ڈبلیو کے لیے کام کرتے ہو اس لیے ہم تمہارے خلاف ہیں. وہ کہتے تھے کہ تمہارا ریڈیو متنازع ہے اور تمہاری رپورٹیں ہماری پالیسی کے خلاف ہیں.
حقوق انسانی کی ایک عالمی تنظیم نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافی قتل، ہراس اور تشدد کے مستقل خطرے میں زندگی بسر کرتے ہیں. کوئٹہ میں ایک نجی خبر رساں ایجنسی آن لائن کے دفاتر پر گزشتہ دنوں حملے میں 2 صحافیوں سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے تھے. ان میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ارشاد مستوئی بھی شامل تھے. میڈیا اور صحافیوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے کام کرنے والی پاکستانی تنظیم فریڈم نیٹورک نے ایک بیان میں ان دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے ان کالز کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے.
یہ تھی ہارون رشید کی رپورٹ. تو قدرتی سے سوال ہے کہ بلوچستان میں صحافی پر نزلہ کیوں گرتا ہے؟ ایسا وہاں پر کیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جس کی رپورٹ پہ تکلیف ہوتی ہے صحافی ناپسندیدہ شخصیت قرار پاتا ہے؟ غیر ملکی ہو تو باہر نکالا جاتا ہے، ملکی ہو تو امتیازی سلوک پاتا ہے. صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے حقوق انسانی کے علم بردار اور صحافی اور تجزیہ کار علی دایان حسن سے بات کی.
دیکھیے، بلوچستان میں خاص طور پہ ماضی میں اس طرح کے لاتعداد واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تو آپ کے جو پاکستانی صحافی ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں ہوتی ہے. مگر چند سال پہلے کارلوٹا گول نیو یارک ٹائمز کی نمائندہ تھیں، وہ کوئٹہ میں تھیں، وہ سرینا ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں، ان کے کمرے میں لوگ گھس آئے، وہاں انہوں نے بدتمیزی کی، مار پیٹ کرنے کی کوشش کی اور کارلوٹا کو کوئٹہ چھوڑنا پڑا. اسی طرح ڈیکن والش نیو یارک ٹائمز کے نمائندے تھے پاکستان میں، اور ان کے ساتھ ہی کوئٹہ جانے پہ ان کے خلاف الزامات لگائے گئے جبکہ ان کے ویزے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو کہ ان کو کوئٹہ جانے سے روکتی. بہرحال کیونکہ وہ گئے بلوچستان اور انہوں نے وہاں سے جو ہے رپورٹنگ کی، اس لیے ان کے بھی خلاف کاروائی کی گئی اور ان کو تو ملک سے نکال دیا گیا. اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور بلوچستان میں خاص طور پہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سیریس سچویشن ہو گئی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک کڑی کا سلسلہ ہے جو کہ چلی اب آ رہی ہے بڑے عرصے سے.
آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی، کوئی کسی کے کمرے میں گھس جاتا ہے، وہ رپورٹنگ کی جائے تو ان کے پیچھے کارروائی ہوتی ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کارروائی کرنے والے کون لوگ ہیں؟
دیکھیے، یہ تو بلوچستان میں خاص طور پہ کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ ان چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوئٹہ میں سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی جو لوکل انتظامیہ ہے اس کے پاس زیادہ تر وقت ہوتی نہیں ہے. جو وہاں سیکیورٹی ایجنسیز موجود ہیں, جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں, ان کو اگر کسی کی کوئی بات بری لگے یا کسی کی موجودگی پہ اعتراض ہو تو وہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں, جو کہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کا کوئی جو ہے پاکستان سے تعلق ہے نہیں.
یہ اتنا حساس معاملہ یا یہ کیوں ہے, کیوں اور یہ علاقہ اس قدر حساس کیوں ہے, کیا ہوتا ہے وہاں پر ایسی چیز کہ جس کو دنیا کے سامنے نہ آنے دیا جائے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب دنیا میں جو بھی ہوتا ہے, خواہ وہ کوئٹہ میں ہو رہا ہو یا وہ کراچی میں ہو رہا ہو یا وہ نیو یارک میں ہو رہا ہو, اس کو چھپانا تو بہت مشکل ہے. اس لیے بلوچستان میں جو بھی پیچیدگیاں ہیں, جو سیاسی مسائل ہیں, جو انتہا پسند گروہ وہاں جو ہے کام کر رہے ہیں یا بلوچ نیشنلسٹ گروپس کام کر رہے ہیں, ان کی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں رپورٹنگ کرنے میں کیا مسئلہ ہے, کیوں جو ہے ریاست کو اتنی بری لگتی ہے بات ریاست کا, اور خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ غیر ملکی صحافی جو ہیں وہ وہاں انتشار پھیلا رہے ہیں, وہ بلوچستان کو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کر کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
تو علی دائن صاحب یہ خیال نہیں آتا کہ مختلف صحافی آپ ان کو وہاں سے نکال بھی دیں, بعد میں وہ لکھتے تو ہیں نا, اپنا تجربہ بھی بیان کرتے ہیں, پھر وہ اپنے تجربوں میں یہ بھی لکھتے دعوے کرتے ہیں کہ فوج کے اعلیٰ اہلکاروں نے خود ان کو دھمکایا, بعض ایسی مثالیں بھی ہیں, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی تو رپورٹنگ ہوتا ہوگا نا کہ ان کے نام گئے, تو خاصا یہ شرم آنے والا معاملہ نہیں بن جاتا؟
جی دیکھیے بالکل بن جاتا ہے شرمانے والا معاملہ, اور بات ساری یہ ہے کہ آپ اصل میں اس طرح کی کاروائی کر کے ریاست کو اور اس کے جو مختلف ایجنسیز ہیں اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بدنام کرتی ہیں, اور اس سے زیادہ ملک کی بدنامی کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی بات آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں کہی جائے یا اس کا ثبوت بھی موجود ہو. بہت سارے ایسے بھی مواقع آئے ہیں جن میں ثبوت بھی موجود ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کیا اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, کیا اس میں بلوچستان کا فائدہ ہے, کیا جو بات آپ چھپانا چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, غلط, وہ چھپ جاتی ہے اس سے, اس سب کچھ کا جواب نہیں ہے.
بلوچستان کے ماتوب صحافی اور وہاں سے رپورٹنگ تجزیہ کر رہے تھے صحافی اور تجزیہ کار علی دایان حسن. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہی باقی صوبوں کے برعکس بلدیاتی انتخابات تو ہوئے جن کا صوبائی حکومت کریڈٹ بھی لیتی ہے, مگر اب 9 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی ادارے کام شروع نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے اب نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ بلوچستان کی حکومت کو بھی تنقید کا سامنا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات گزشتہ سال 7 دسمبر کو ہوئے, لیکن 9 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی ادارے کام شروع نہیں کر سکے, جس کی بنیادی وجہ تال ان اداروں کے سربراہوں کا انتخاب نہ ہونا ہے. طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی اداروں کی مکمل تشکیل نہ ہونے کے خلاف بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل مسلم لیگ نون سمیت مختلف جماعتوں نے آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک الائنس بھی تشکیل دیا ہے, جس کے رہنما نوابزادہ لشکری رسانی کا اس تاخیر پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے,
ایک سال ہے متواتر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, اور لوکل گورنمنٹ جو الیکشن ہے جو کہ دنیا کی کسی تاریخ میں پورا ایک سال متواتر ایک پروسیس ہے اور چل نہیں رہا, رکا ہوا ہے.
بلوچستان میں امن و امان کی مخصوص صورتحال کے باعث یہاں کی حکومت اور نئی الیکشن کمیشن کے حکام بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار تھے, چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اس لیے بلوچستان میں انتخابات اجلت میں کرا دیے گئے. عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں اور انتخابات کے لیے مناسب تیاری نہ ہونے کے باعث یہاں کے بلوچ آبادی والے علاقوں میں بلدیاتی انتخابات بری طرح سے متاثر رہے. جن انتخابات کے لیے پہلے حکومت تیار نہیں تھی ان کے انعقاد کے بعد کریڈٹ لینا شروع کیا, مگر اب طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے انتخاب نہ ہونے پر اب نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ حکومت میں شامل قوم پرست جماعتوں کو بھی شدید تنقید کا سامنا ہے. نوابزادہ لشکری رسانی کا کہنا ہے کہ قوم پرست جماعتیں جان بوجھ کر بلدیاتی اداروں کو کام نہیں کرنے دے رہے,
اور وہ پولیٹیکل پارٹی کیونکہ سمجھتے ہیں کہ فنڈز جو لوکل باڈیز کو ملنے وہ اپنے ایم پی ایس کے ذریعے خرچ کرائیں اور اس میں اپنا فٹ بٹ کریں, جو فنڈز لوکل باڈیز کو ملنے ہیں، ان فنڈز کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے صرف قریبی ساتھیوں کے ذریعے اس کو خرچ کریں۔
نواب زادہ لشکری رسانی نے بتایا کہ بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے انتخاب میں تاخیر کے خلاف یہ پی ڈی ایم نو منتخب کونسلروں کا ایک کنونشن طلب کرنے کے بارے میں بھی غور کر رہی ہے۔
اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک عظیم شان کونسلرز کانفرنس اور کنونشن بلا رہے ہیں، اور وہاں ہم اپنے آئندہ لائحہ طے کریں گے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر صوبائی حکومت کے اس رویے کے خلاف ہم اجتماعی طور پہ مکمل طور پہ استعفے دیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے مطالبہ ہو کہ سر نو الیکشن کرائے جائے۔
دوسری جانب الیکشن کمشنر بلوچستان سید سلطان بایزید کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے انتخاب میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں، بلکہ تاخیر کی وجہ وہ درخواست بنی ہے جو کہ حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔
اب سپریم کورٹ میں یہ زیر التواء مقدمہ، جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا یا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا، تو اس صورت میں ہمارے پاس تمام تیاری مکمل ہے اور انشاءاللہ ہم فوری طور پر الیکشن اس پر کرا سکیں گے۔
بلدیاتی اداروں کی تشکیل مکمل نہ ہونے کے باعث جہاں نو منتخب کونسلر تال الف نہیں اٹھا سکے، وہاں اس تاخیر کی وجہ سے وہ پریشانی سے بھی دوچار ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سیلاب کا ذکر، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی، بیک ٹو بیک رپورٹس ان کے سلسلے میں آنے والی ہیں، لیکن پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب کی تباہی، وہاں پر سڑکیں برباد ہوئیں، متعدد پل ٹوٹ گئے۔ پلوامہ بھی ایک ایسا ہی والا علاقہ ہے، وہاں ایک گاؤں کے لوگ ٹوٹے ہوئے پل کو ٹھیک کرنے کا کام یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت خود سنبھال رہے ہیں، یعنی اپنی مدد آپ۔ بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی فیصل محمد علی وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کیا بیتی ہے۔
اس دن جب پہاڑوں سے تیز بہتا ہوا پانی آیا تو وہ کئی پلوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، ان میں سے ایک پل رحمو گاؤں کے پاس بھی تھا۔ پل کا ٹوٹنا تھا کہ گاؤں دوسرے حصوں سے ایک طرح سے کٹ گیا، لیکن گاؤں والوں نے ہمت نہیں ہاری۔
ہم نے اپنے بل بوتے پر چندہ جمع کر کے حل شیری کر کے اس کی بنیاد ڈالی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں سر اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے بل بوتے پر کر رہے ہیں۔
آپ کا نام جان سکتے ہیں؟
سرپنچ علی محمد ڈار۔
جی میرا نام ہے غلام محمد ڈار۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو پیسے ہیں، یہ ہم لوگوں سے جمع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 70,000 روپئے جمع کیے ہیں اس پر، لیکن ابھی تو مشینری جو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، ابھی تو ہم نے ان کو پیسہ بھی نہیں دیا ہے۔
ہم نے خود گاڑیاں لی ادھر سے، ہم لائے ہوئے ہیں پائپیں، مطلب ان کو وہ بھی پریشانی سے 10 پائپیں دی، تقریباً اس میں 50 پائپیں لگیں گے۔
آپ کا نام کیا ہے؟
غلام محمد ڈار۔
اور آپ کیا کرتے ہیں؟
میں تو کنٹریکٹر ہوں جناب۔ جو ہم کل ہم نے اسٹارٹ کیا، وہ ہم نے تقریباً یہاں 1,000 آدمی تھا اس وقت، وہ صرف گاؤں والے تھے اپنے، مطلب دوسرے ہمیں صرف یہاں جو ٹرکیں چل رہے ہیں یا ڈوزر چل رہے ہیں اپنے مطلب کرائے پر ہی لائے۔
پہلے دن ہم نے اپنے گاؤں کے جتنے بھی ٹریکٹر ہیں ان کو کام میں لایا، جتنے بھی بندے وہاں رہتے ہیں وہ سب اکٹھے کر کے ہم نے جمع کیے اور پھر کام شروع کیا۔
یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں لگا کہ یہ جو ہے پل بنانا اتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ یہ پل جو بنایا آپ نے اس پل سے کہیں دور بنایا ہے، ہے نا، اور وہ پل جو تھا وہ شہر کو جو ہے ایک شہر سے دوسری طرح سے جوڑا تھا، یہ جو ہے صرف دو گاؤں کو جوڑا،
دو گاؤں کو نہیں، چار ڈسٹرکٹوں کو، چار ڈسٹرکٹوں کو
جوڑ ہوتا ہے،
چار ڈسٹرکٹوں کو ہم نے یہی کنیکٹیوٹی کی ہے جو کولگام، شوپیان، اسلام آباد اور بڈگام کو ملا کے۔
آپ کا نام؟
اسد اللہ ڈار۔
جی ہاں، آپ کیا کرتے ہیں ڈار صاحب؟
میں سروس کرتا ہوں فارسٹ میں،
تقریباً مجھے جیسا میں نے پیسہ جمع کیا اور یہاں خرچ کیا اس اندازے سے مجھے لگا ہے تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر جائے گا، لیکن چندہ جمع کر رہے ہیں۔
باقی پیسے گاؤں والے ہمیں دیں گے، انہوں نے کہا ایک دو دن ٹھہرو ہم پیسے دیں گے، ہم اپنے گاؤں سے جمع کریں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پڑوس کے جو گاؤں 2-4 آتے ہیں یہاں، انہوں نے بھی ہمیں وشواس دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل جل کر آپ سے تعاون کریں گے نقدی میں۔
آپ کا نام جان سکتے ہیں؟
ہاں، محمد اظہار۔ ایک گاؤں کا کام ہے، اس لیے کام لفظ کیا اس کے ساتھ، ہم لیتا ہے ریٹ 800-900، اس کو میں نے ریٹ کام کیا 700۔ ہاں،
آپ کی کتنی جے سی بی چلتی ہیں؟
ہاں، ادھر کرتے ہیں 4 ٹپر اور جے سی بی 2۔
تو کتنے دن میں لگتا ہے آپ کو کہ یہاں
ادھر اور لگ جائے گا؟ ایک دن اس کو۔
پل کا بڑا حصہ 3 دنوں کی محنت کے بعد تیار ہو گیا ہے، لیکن کئی دنوں کا کام ابھی بھی باقی ہے۔ دھن کی بھی کمی ہے، لیکن گاؤں والوں میں ہمت اور اتساہ کی نہیں۔ فیصل محمد علی، بی بی سی، رحمو گاؤں، پلوامہ، جموں کشمیر۔
یہ تو تھی فیصل محمد علی کی رپورٹ، لیکن ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سیلاب سے متعلق ایک اپیل اور اس میں بھارت کے ایک علاقے میں وائس چانسلر کی پٹائی اور نوجوانوں کا مشتعل ہجوم یونیورسٹی میں گھس کر کے توڑ پھوڑ کرتا ہے، اس کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اہل عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سیروین کے ساتھ امبر خری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا دیجیے۔
اور اب سیربین میں پاکستان کا سیلاب۔ اور ہاں، یہ سیلاب تو 2010 میں بھی آیا تھا، انکوائری کمیشن بنا تھا، بہت ساری رپورٹ تجاویز آئی تھیں، ان کا کیا بنا؟ طاق میں گئیں، یہ بھی آنے کو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سین سیٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں تباہ کاریوں کے بعد سیلابی ریلا صوبہ سندھ کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اس وقت پانی کا ایک بڑا ریلا گڈو سے سمندر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پانی تک پہنچنے میں، سمندر تک پہنچنے میں اس پانی کو ایک ہفتہ لگے گا۔ حکومت پر امید ہے کہ حفاظتی بند مضبوط ہیں اور سیلابی پانی بغیر کسی نقصان کے گزر جائے گا۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے کندکوٹ کے توڑی بند کا دورہ کیا اور جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہ تفصیل بھیجی۔
ٹائر کی ٹیوب پر ایک نوجوان تیرتا ہوا آ رہا ہے، جبکہ چاروں طرف میں پانی ہے۔ اس نوجوان جیسے کئی لوگوں کی یہ ٹیوب سواری ہے، جو ٹوٹے ہوئے بند کو کراس کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس نوجوان سے میں نے اس کی وجہ جانی۔
2010 میں یہ بند ٹوٹا تھا، جس کے بعد حکومت نے کوئی سہولت فراہم نہیں کی، اوپر سے دوبارہ پانی آ گیا ہے۔ ہماری حالت تو ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔
2014 اس نوجوان کا گاؤں کنکوٹ ضلع میں اسی مقام پر ہے، جہاں پہ ٹوڑی بند کو 2010 میں شگاف پڑنے سے آدھا سندھ ڈوب گیا۔ اب یہاں بندوں کی مضبوطی کے لیے ریت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ لیاقت میرانی کا گاؤں بھی 2010 میں ڈوب چکا ہے۔
کو اوپر کر کے اس ٹینک پہ پچنگ جو ہے وہ لگائی جائے تو اس میں کام مضبوطی سے ہو جائے گا۔ یہ ابھی سیلاب آ رہا ہے، یہ مٹی ڈال رہے ہیں، تو جب پانی اوپر آئے گا، یہ تازی رہتی ہے، وہ کیا کر سکے گی؟ ایسے ہی نیچے چلی جائے گی پانی، پھر وہ سیلاب آ جائے گا، باندھ ٹوٹ جائیں گے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال 7 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے۔ پنجاب میں تباہی نے حکام کی توجہ 3 سال بعد دوبارہ بندوں کی طرف کرا دی ہے۔ ٹوڑی بند پر ڈپٹی کمشنر کنکوٹ نذیر سیال سے ملاقات ہوئی، جو کافی پر امید نظر آ رہے تھے۔
دیکھیں، جہاں ہم کھڑے ہیں، 2010 میں اسی سامنے والی جگہ سے بریج ہوا تھا، اس کے بعد پوری سندھ میں بندوں پہ کام ہوا ہے۔ 2010 کے فلڈ کو، اس کو ایک لینڈ مارک تو لے کے، اور اس سے پھر فری بورڈ جو ہے 6-6 فٹ تک، 4 سے 6 فٹ اوپر اس کو کیا گیا ہے، تو یہاں پہ وائڈ بھی کیا گیا ہے بندوں کو، اور اس کی لیول ریز بھی کی گئی ہے، اور یہاں پہ بہت سی جگہوں پہ پچنگ کا کام بھی ہوا ہے۔ تو الحمدللہ 4 لاکھ تو بہت تھوڑا پانی ہے، اور یہ اگر 10 لاکھ 11 لاکھ کو بھی انشاءاللہ یہ پانی سسٹین کر جائے گا۔
دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کچے کے لوگوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب ان کے سفر کا واحد ذریعہ کشتی ہے، جس میں وہ اپنی سواریوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہ کشتیاں حفاظتی بند تک پہنچانے کے لیے 50 سے 100 روپے وصول کرتی ہیں۔ حکام کے مطابق صرف کشمور سے سکھر تک کچے میں 8 لاکھ آبادی موجود ہے۔ ان لوگوں نے محفوظ مقامات پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے وجہ جاننا چاہی۔
یہاں سے نکل کر کہاں جائیں؟ نہ کوئی تمبو دیا گیا ہے اور نہ کوئی سہولت، ویرانے میں کہاں جا کر بیٹھے؟ حکومت کوئی انتظام کرے تو ہم جا کر ریلیف کیمپ میں بیٹھیں۔
پنجاب میں تباہ کاری کے بعد سیلاب کا بڑا ریلا سندھ میں داخل ہونے کو ہے، یہ پانی کتنا ہوگا ابھی تک واضح نہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کنکوڑ۔
ادھر جھنگ میں سیلاب کے متاثرین سے بی بی سی اردو سروس کے پارٹنر ریڈیو اسٹیشن آواز ایف ایم کے عدنان نور نے بات کی۔ رپورٹ ایک متاثر کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
اتھے جی تقریباً 70-75 گھر جڑا ہے نال نال تباہ ہوا، پانی دی اتھے 5 فٹ دی اونچائی آ جائے۔ ظاہر ہے جی کوئی ایم پی آئی یا کوئی ایم ایل اے یا کوئی سمجھ ساڈی،
ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت بیٹھے ہیں انتظار میں کہ کوئی سرکار یا کوئی ممبر اسمبلی ان کی آ کے کوئی مدد کرے، اور آگے سردیاں آنے والی ہیں اور تاکہ یہ اپنا کوئی گھر بار، کوئی چھت، کوئی کمرہ بنا لیں۔
نقصان بہت زیادہ ہوا، بچے بھی، دانے بھی، ہر شے لوٹ گئی ہے، مال ڈنگر سارے لوٹ گئے۔
امید بیٹھے ہو؟
بس امید بیٹھے، میں حکومت کوئی کرے سی ہو کے امید بیٹھی ہے، کوئی ساڈا سردار کوئی ہو گیا تو کسی ترس آ گیا تو ساری ذاتی تو ملکیت ہے نہیں جی۔
تسی رہیے تو
جی جی اسی رہیے، رہا بیٹھے
ہیں، رہا بیٹھے ہیں، نوکر
ہیں، نوکر ہو گئے بیٹھے۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رعیت بیٹھے تھے یہاں اس علاقے کے ذمہ دار کی، کوئی ریڑی وغیرہ لگا کر اور اپنا کوئی کام کیا کرتے تھے فصلوں کے حوالے سے، کوئی کھیتی باڑی کر کر، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو یہ ان کی نظریں ان کے اپنے سردار کی جانب ہیں جنہوں نے انہیں یہاں رعیت کے طور پر بٹھایا ہے، یا ان کی نظریں سرکار کی جانب ہیں کہ سرکار کوئی آ کے ان کی مدد کرے۔ آپ آوازیں سن رہے ہیں اس وقت کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے جو ان کے گھر برباد ہوئے ہیں انہیں خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت یہ مٹیاں ہٹا رہے ہیں اور گھر جو ہیں یہ مٹی کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔
نانا ایتا تے بندہ بڈڑا سے ودا لاتر کیندا تے آے ویلا پے ہر شے تباہ ہوئی پئی۔
انیتا بی بی، ہاں میرے ساتھ ایک بیٹا ہے، 5 بیٹیاں ہیں اور ان کا جو خاوند ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا اور ان کا گھر بار جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔
میرے میاں دیاں دوئیں شادیاں، اس تے اگے بھی 5-6 بچے ہیں، ساڈی ہر شے لیلام ہو گئی ہے، اکھ نال ویکھ لو جھوٹ کوئی نہیں۔ مسرت جے کچھ مدد ہو سکدی نے تو ساڈی اللہ واسطے علی اپیل ہے، اسی گھر بے گھر ہو کے لیلام کر کے ہر شے بیٹھے ہیں، تے جے کچھ نہیں ہو سکدا تے مول۔
عدنان نور کی تھی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں آئے سیلاب کے تجزیے اور اس کے ماضی کے بارے میں میں نے مسٹر اعظم خان سے بات کی، جو 2010 کے سیلاب کے بعد تحقیقاتی اور حقائق جاننے والی کمیٹی کے کلیدی رکن تھے جو پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی، اور پھر اس نے متعدد تجاویز تحقیقات کے بعد پیش کی تھی۔ میں نے اعظم خان صاحب سے پوچھا کہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو فیلڈ انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی اہم تجاویز تھیں کیا؟
ایک تو یہ تھا جی، سب سے پہلے کیونکہ یہاں پر وہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے نا فلڈ کا، وہ بالکل کمزور ہے، تو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فور کاسٹنگ 2-3 دن سے زیادہ وہ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے ہم نے ریکمینڈیشن کی تھی کہ آپ ریڈار کوریج سارے کنٹری کے لیے پرووائڈ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوآرڈینیٹنگ میکینزم اسٹیبلش کریں سارک کنٹریز کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ ہو سکے فلڈ ارلی وارننگ کی بیسس پہ۔ دوسری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جتنے براجز اور بند ہیں نہیں ملک میں، اس کو ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ ریکمنڈیشن تھی کہ ان کے اوپر کام کیا جائے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہم نے وہ موقع پہ بند دیکھے نا خصوصاً انڈس ریور کے اوپر، اس کا یہ تھا کہ ان کی مینٹیننس بالکل نہیں ہوئی تھی پچھلے 15-20-30 سالوں سے۔ وہاں پر جو انڈس جو ہے نا وہ ایک رچ کے اوپر فلو کرتا ہے سندھ میں، پرٹیکولرلی سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں، تو وہ رچ کے اوپر جو فلو کرتا ہے نا تو اس کو اس کے لیے پرانے زمانے سے، انگریزوں کے زمانے سے بند بنے ہوئے ہیں، اور بند جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک مینیول لیڈ ڈاؤن ہے، مینیول جس میں ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ بند جو تھے وہ ان کی ہائٹ جو تھی وہ کم از کم 6 فٹ ہائی فلڈ لیول کے اوپر رکھنا پڑتا تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن ہم نے جب آپ آبزرو کیا گراؤنڈ کے اوپر تو وہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ اس کے اوپر بند کے اوپر کوئی مرمت یا کام نہیں ہوا تھا پچھلے 20-30 سال سے، تو وہ بند کے جو لیول ہیں وہ نیچے آ گئے تھے بالکل، ہائی فلڈ لیول کے تقریباً قریب آ گئے، تو جب فلڈ آیا تو وہ اس کو نیچرلی پروٹیکٹ تو نہیں کر سکا ہے اس کے اوپر، تو یہ ریکمنڈیشن تھی کہ یہ بند جو ہیں اس کو ریسٹور کریں،
سو
یہ تھا کہ کافی انکروچمنٹس ہوئی تھی. یہ خصوصاً جو انکروچمنٹس بعض لیکن ڈیمز جو ہیں نا,
جی جی,
بڑے بڑے ڈیمز جو ہیں اور ان کے ساتھ وہ پونڈ ایریاز ہوتے ہیں,
جی جی,
اور پونڈ ایریاز جو ہیں وہ ان کو انکروچمنٹ سے فری رکھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ جب فلڈ آ جائے تو جو پونڈ کا ایریا ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور آگے نہیں جاتا.
صحیح.
تو وہ اس کے اوپر کافی انکروچمنٹ ہوئی تھی اور بعض جگہوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا خصوصاً پنجاب میں کہ یہ جو جتنے بھی ایریاز ہیں یہ بنج والے پونڈ ایریاز وہ حکومت نے خود ایکوائر کیے تھے اس پرپز کے لیے, سیفٹی کے لیے, اور وہ حکومت خود بیچ رہی تھی, زمینیں بیچ رہی تھی اس میں. تو یہ عجیب سا ایک تماشا تھا, گورنمنٹ نے خود ہی اس کو ایکوائر کیا تھا سیفٹی کے لیے اور اب خود وہ بیچ رہے ہیں اسی پونڈ ایریا میں جو سیفٹی کے لیے تھا. یہ اس قسم کی سیریس قسم کی وہ چیزیں ہوئی تھی.
یہ تجاویز پر 100% عمل کیوں نہیں ہوا, آپ کا کیا خیال ہے کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟
یہ تو دیکھیں جی, کچھ تو پولیٹیکل ریزنز ہو سکتے ہیں, کچھ لیک آف گورننس بھی ہو سکتی ہے, کچھ میرے خیال میں لیک آف فنڈنگ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کافی جو ڈیمیج ہوا تھا وہ 855 بلین کا ڈیمیج ہوا تھا.
یہ جو عمل نہ ہوا 100%, اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے, کون ہے ذمہ دار؟
یہ تو دیکھیں کہ وہ ذمہ داری تو آتی ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر مینلی, اس لیے کہ سندھ میں اور پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جو مین بیراجز ہیں نا, جنا بیراج, گجو بیراج, سارے بیراجز ہیں اس کے اوپر ان کے جو چیف انجینئر تھے, ان کے جو ایسیز تھے, ان کے ایکسی این تھے, ان سب کی ریسپانسبلٹی بنی تھی اور ان کو ہم نے ریسپانسبل ہولڈ کیا ہے رپورٹ میں.
اچھا.
اور ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, تو میرے خیال میں کچھ خاص نہیں ہوا.
تو اطلاعات یہ رہی کہ پچھلے سیلاب میں جو بڑے زمیندار تھے انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے بند توڑ دیے تھے, ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟
جی ہاں, اس کا یہ تھا نا کہ وہ اس میں دعوے کافی سارے ہوئے تھے اور کافی کمپلینٹس آئی تھی مختلف لوگوں سے, انکلوڈنگ مسٹر جمالی فارمر پرائم منسٹر.
جی.
تو انہوں نے پبلکلی پریس کانفرنس میں پرائم منسٹر کو پبلکلی کمپلینٹ کی تھی کہ یہ جو خاص کر یہ توری بند ہے نا جہاں سے وہ پانی بلوچستان کی طرف چلا گیا تھا,
جی جی,
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلیم کر رہے تھے خورشید شاہ صاحب کو اور اس طرح اور تین چار اور ایم این اے سے منسٹر سے, ان کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے بند توڑا ہوا ہے اور توڑ کے اپنے زمینیں بچانے کے لیے پانی ہمارے طرف چھوڑ دیے. تو وہ پھر خورشید شاہ صاحب کو بھی ہم نے بلا لیا تھا ایویڈنس کے لیے اور لوگوں کو بھی بلا لیا تھا. جمالی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آ جائیں, آپ ایویڈنس دے دیں, پاپا کے ذرا بتا دیں. تو وہ دو دفعہ انہوں نے ان کو ان کے ٹائم دیا, ان کی اپنی مرضی کا ٹائم اور ڈیٹ, دونوں دفعہ وہ نہیں آئے. تو اسی طرح اور بھی لوگ جن کو ہم نے ایگزامن کیا ہے تو وہ پروف سامنے نہیں آ سکا.
اچھا.
کہ یہ بند توڑا گیا کسٹم, ایلیگیشن تھی لیکن پروف ہمارے سامنے کمیشن کے سامنے نہیں
آ سکا. یہ تھے سن 2010 کے سیلاب کے بعد بننے والی فیلڈ انکوائری کمیشن کے مسٹر اعظم خان. کاش کے انٹرویو کے لیے ٹیلی فون لائن بہتر ہوتی, لائن اچھی نہیں تھی, اس کے لیے معذرت. اور یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کی ایڈیٹر تھیں عنبر خیری, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, لندن سے رابن شروڈر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا اور آخر میں ہے اب خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی باری. خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی.
شمالی عراق میں کرد فوج نے دو مختلف محاذوں پر امریکہ کی مدد سے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے. امریکی فوج کے اعلی افسر کا کہنا ہے کہ شاید وہاں موجود فوجی مشیر کسی وقت جنگ میں شامل ہو جائیں. بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کو 10 ریاستوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کل 36 میں سے صرف 12 نشستیں حاصل ہوئی ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات کرنے والی لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ عمران فاروق قتل سے قبل نیا سیاسی کیریئر شروع کرنے والے تھے. اقوام متحدہ کے ایبولا کے لیے رابطہ کار کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی رقم درکار ہوگی۔ اور القاعدہ کے دو مختلف دڑھوں نے دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحد ہو کر امریکہ مخالف کارروائیوں میں حصہ لے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔